कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید سے یہ دو آیات جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے تفسیری ترجمہ، مفہوم اور معنی کے ساتھ، ان کے اندر تعمیر شخصیت کے چند خوبصورت اصول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں. ان سے پہلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کی زندگی کو کون سے افکار اور اعمال خوبصورت بناتے ہیں. ان دو آیتوں کے اندر وہ عیوب اور وہ مضر چیزیں بتائیں جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. من جملہ ان باتوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جس چیز کو قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیا وہ کفر ہے. کفر انسان کی شخصیت کو پائمال کر دیتا ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر جو فضائل اور کمالات کی خوبیاں ہوتی ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. کفر کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اس کے اطلاقات کیا ہو سکتے ہیں، مفسرین نے اس بات میں کیا کچھ بیان کیا. ائمہ لغت لکھتے ہیں کہ کفر کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے اور کسی چیز پر کسی دوسری چیز کا چھا جانا اس سے مراد لیا جاتا ہے. اسی لیے عرب لوگ ٹائر کو کفرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ربر کا خول ہوا کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کافورا. اسی سے ایک خوشبو ہے جس کا نام کافور ہے. خوشبو کو کافور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس ماحول میں ہو اس ماحول میں چھا جاتی ہے اور اس ماحول کو گویا اپنے پردے میں لپیٹ لیتی ہے. لغوی معنی اس کا چھا جانا اور ڈھانپ لینا، گویا ایسا ڈھیٹ شخص اور سرکش شخص جس کے سامنے صداقت اور سچائی کی تعلیم پوری طرح واضح ہو کے آ جائے، جب وہ اپنے دل پر پردہ ڈال لے اور نور کی کوئی کرن اپنے دل میں داخل نہ ہونے دے اور اس کی دہچائی چھا جائے اس کے دل پر، تو لوکتن کہیں گے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے. اصطلاح شریعت میں کفر کیا ہے، ہم مدد حاصل کریں گے ایک بہت جلیل القدر شخصیت سے جنہوں نے تفسیر تبری لکھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَعْنَى الْكُفْرِ فَإِنَّهُ الْجُهُودِ فَأَحْبَارٌ مِنَ الْيَهُودِ جَهَدُوا نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَسَتَرُوهُ عَنِ النَّاسِ وَكَتَمُوا أَمْرَهُ. معنی اس کا یہ ہے کہ یہود کے کچھ علماء، انہوں نے ضد سے انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور جو کچھ ان کی کتابوں کے اندر شان اور کمال رسول اللہ علیہ السلام کا نقل ہوا تھا اسے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. اور جس وقت انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی شان کو چھپانے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے اسے کفر سے تعبیر کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مجاہد نے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے قریش کے وہ سرغنہ جو اپنے کفر پر جم گئے تھے ان کی ڈہٹائی اور ان کی سرکشی مراد ہے. اگرچہ سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ ان الذین کفروا میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی خاص طبقہ تھا جو اپنی سرکشی سے رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر رہا تھا اور کتاب اللہ کا بھی انکار کر رہا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ لوگ وحی و کتاب سے کسی طرح دور ہو جائیں. قرآن حکیم فرقان مجید نے انہی کا ذکر کیا، لیکن اب کفر کے مفہوم کو قیامت تک سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بھی ان افکار ان اعمال سے دور ہوگا، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوگا یا قرآن حکیم کا منکر ہوگا اسے اصطلاح میں کافر ہی کہا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آیا آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کو قرآن حکیم نے انذار سے تعبیر کیا. ناظرین جاننا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بے شمار اوصاف اور کمالات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا. ان میں سے دو حیثیات قرآن حکیم نے عام طور پر بیان کی، وہ آپ کا مبشر ہونا ہے اور وہ آپ کا منذر ہونا ہے، یعنی آپ کا ڈرانا اور آپ کا بشارت دینا. عام طور پر لوگ اس طرف چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ڈراووں سے اور اپنی دھمکیوں سے لوگوں کو راہ مستقیم پر چلانے کی کوشش فرمائی، لیکن یہاں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں تو انذار کے اندر ایسا کوئی ڈراوا یا دھمکی نہیں، بلکہ انذار کے اندر کیا مفہوم شامل ہے. دراصل کوئی بھی نبی جس وقت کسی قوم کے سامنے دعوت خیر رکھے، دعوت ایمان رکھے، خصوصاً جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی فلاح کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے ایک نظام ان کے سامنے رکھا، تو لا محالہ اس نظام کے اڈاپٹ کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کی پیروی سے لوگوں کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی. تو یہ جو فلاح کا پہلو ہے نظام پیغمبر کے اندر یا قرآن حکیم کے اندر، جس وقت پیغمبر اپنے نظام کی یہ خوبیاں بیان کرے تو یہ تبشیر ہوتی ہے، اور اس نظام کو اگر کوئی اختیار نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس سے دنیا کے اندر انسان کو جو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں جو محرومیاں ان کا مقدر بن جائیں گی. جس وقت ایک نبی کھول کر واضح طور پر واشگاف انداز میں لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھے تو اس کو انذار سے تعبیر کرتے ہیں. زہر کھاؤ تو انسان ہلاک ہوتا ہے، اور شہد کھاؤ تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ایک پہلو نفع کا نہ ہو اور ایک پہلو نقصان کا نہ ہو. گویا نبی ہادی انسانیت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو بے پناہ علم سے نوازتا ہے. وہ اپنے خدا داد علم کے آئینے میں دیکھ کر انسانیت کے سامنے ایک ایک چیز کو واضح کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز مفید ہے اور انسانوں کے لیے کیا چیز مفید نہیں ہے. اس کی خوبصورت مثال یوں دوں گا، مثلا انگور ہے، اس کو کھاؤ تو انگور فائدہ دیتا ہے. جس وقت نبی فائدے کا پہلو دیکھے گا اور اس کو حلال قرار دے گا تو یہ تبشیر ہے، اور جس وقت یہی انگور کا رس سڑ جائے اور انسانی عقل کو نقصان دینے لگ جائے اور نبی یہ بتائے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو یہ ہے انذار اور یہ ہے ڈرانا. گویا اس کے اندر کسی دھمکی کا دخل نہیں ہے بلکہ ایک نظام کے اثرات کی طرف اشارہ ہے جو قرآن حکیم کی مدد سے ایک نبی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. یہ ہے وہ انذار کا مفہوم جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کس قدر بدبختگی ہوتی ہے کسی انسان کی کہ اس کے سامنے اتنا بڑا ہادی ہو، اتنا بڑا رسول ہو، اتنی مؤثر تبلیغ ہو جو دلائل سے پوری طرح روشن ہو، ایک ایک بات دل میں کھب جانے والی ہو اور روح میں اتر جانے والی ہو، لیکن پھر بھی ایک آدمی اپنے دل پر پردہ ڈال لے اور اپنے حواس میں خیر اور خوبی کی کوئی چیز داخل نہ ہونے دے تو اسے بدقسمتی ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہی وہ بات تھی جسے قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. اس سے اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ناظرین، یہاں دراصل بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کن راستوں سے داخل ہوتا ہے. دل انسان کی روح اور انسان کی عقل اور انسان کی آنکھ اور اس کے بعد انسان کے کان، یہ وہ آلے ہیں جن سے ایمان داخل ہوتا ہے انسان کے سینے میں. تو گویا تعمیر شخصیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیداری حواس کا درس دیا کہ کان دیا تو کان کھول کر صداقت اور صدق کی دعوت سنی جائے، آنکھ دی تو آنکھ کھول کر مظاہر حقیقت دیکھے جائیں اور ان سے معرفت باری کی منزلیں طے کی جائیں، اور دل دیے اور دماغ دیے تو اس لیے دیے کہ ان کی گہرائیوں میں ایمان اتارا جائے. ناظرین، یہاں قلوب سے مراد کیا ہے اور سمع سے مراد کیا ہے اور ابصار سے مراد کیا ہے؟ یعنی دل، کان اور آنکھیں، ان کا استعمال ٹھیک ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. ایک مثال دوں گا کہ ایمان کی راہ میں سب سے بلند ترین مقام نبوت کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کا صحابی ہونا ہے، اور صحابی تو وہی ہے جس نے حالت ایمان میں اپنی آنکھ سے جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو. گویا یہ آنکھ کا وہ مشاہدہ ہے کہ جس نے انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ جو قابل رشک ہے. قلوب کیا ہے؟ قرآن حکیم کی مختلف آیات کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ کتاب رحمت نے قلب کا لفظ دل کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور عقل کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور روح کے لیے بھی استعمال کیا ہے. مثلا ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، بے شک اس کے اندر نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جس کی عقل سلامت ہے. یہاں قلب عقل کے معنوں میں استعمال ہوا. پھر یہ اس سروبری ٹکڑے دل کے لیے بھی استعمال ہوا جو انسان کے سینے میں ہے، جو مہربانیوں شفقتوں اور محبت کا مرکز ہے، اسے بھی قرآن حکیم نے قلب سے تعبیر کیا، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو یہاں قلب اس دل کے معنوں میں استعمال ہوا اور روح کے معنوں میں بھی قرآن حکیم نے قلب استعمال کیا. ارشاد ہوا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ جس وقت ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور ان کی روحیں ان کے لبوں تک جا پہنچیں گی. تو یہاں قلوب پر مہر کا معنی کیا ہوگا؟ کہ انسان کی بدبختگی یا اس کی سوچ کا ٹیڑھا ہونا یا اس کا اتنا ڈھیٹ ہو جانا کہ اس کی روح کام کرنا چھوڑ دے، اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ دے، اور اس کا دل جو کہ مہربانیوں کا مرکز ہے وہ بھی اس کے لیے کام کرنا چھوڑ دے. اور آنکھوں پر پردے کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی آنکھ بھی ٹھیک دیکھنا چھوڑ دے، اور سما یعنی اس کے کان سننا چھوڑ دیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے لیے کتنا عذاب عظیم ہے جو نہ دیکھ سکے ٹھیک، نہ سن سکے ٹھیک، نہ اس کی عقل کام کرے اور نہ اس کی روح کام کرے، وہ تو مردہ انسان بن جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کو جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آواز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر مہر مار دی جاتی ہے. اسی کو قرآن حکیم نے کہیں زنگ سے تعبیر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. کہیں قرآن حکیم نے طبعہ مہر مارنے سے اس کو تعبیر کیا، کہیں قرآن حکیم نے غفلت سے تعبیر کیا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. انسانی شخصیتوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنی روح اور اپنی عقل کو ٹھیک مقصد کے لیے استعمال کرے. اور ٹھیک مقصد اس کائنات میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے انسان کی رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو دل و جان سے قبول کیا جائے، اور روشنی کا مینار منزل تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ان کی پیروی کا راستہ اختیار کیا جائے. یہ وہ فوز اور فلاح کا راستہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کے اندر شخصیت کے بگڑنے کے بعد انسان جن خساروں سے دوچار ہوتا ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور قیامت کے دن جو نقصانات اس کو اٹھانے پڑیں گے یقیناً ان کی طرف بھی اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے. یہاں یہ بھی سوچنا دلچسپی کے لیے ضروری ہوگا کہ عامش نے جس طرح مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ دلوں پر مہر لگنے کی کیفیت کیا ہے، انہوں نے اپنی ہتھیلی کو دل کی صورت میں سامنے رکھا اور کہا کہ جس طرح دیکھو یہ انگلیاں سکیرتے سمیٹتے جاؤ تو یہ مٹھی بند ہو جاتی ہے. انسان جس وقت گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کی راہ چلتا ہے، وہ انکار حق کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کا دل سمیٹتے سمیٹتے سکڑتے سکڑتے بالکل بند ہو جاتا ہے، جس میں کہیں سے خیر، صلاح اور خوبی نہیں داخل ہو سکتی، ایمان سے محرومیاں بالآخر اس کو اتنا خاسر اور نقصان زدہ بنا دیتی ہیں کہ اس کے ہاں تعمیر شخصیت کا کوئی قرینہ پھر بچتا ہی نہیں ہے. ان الذین کفروا سے لے کر کے ولہم عذاب عظیم تک، اگر آپ دیکھیں تو تین مقاصد کو اجاگر کیا گیا ہے. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی کا پہلو ان دو آیتوں کے اندر ہے، اس لیے کہ ایمان کی راہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا واحد ذریعہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانیں، اور ظاہر ہے کہ رابطہ مال علم ہی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہاں جس وقت کچھ لوگوں نے ڈیٹائی کا راستہ اختیار کیا تو گویا رسول اللہ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کی تبلیغ میں اور آپ کے انذار میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ تو پورے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہاتھ واضح کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی ڈہٹائیاں اور سرکشیاں ہیں کہ یہ آپ کے پیغام کو سمجھنے سے عاری ہو رہے ہیں. اور دوسرا مقصد یا دوسری ہدایت اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ ایمان کے جو راستے ہیں انسان ان کو صاف رکھنے کی کوشش کرے، یعنی آنکھ، دل اور انسان کی سما یعنی کان. اور اس کے بعد تیسرا یہ کہ صرف اتنا ہی نہیں کے کان کھولے جائیں یا دلوں سے کام لیا جائے، مقاصد کا بھی تعین کیا جائے کہ آنکھ دیکھے لیکن ٹھیک مقصد کو دیکھے، کان سنے لیکن ٹھیک مقصد کی بات سنے، دل اور روح میں کوئی بات اترے لیکن وہ اترے جو ٹھیک مقصد کی ہو، اور ایک انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مقاصد اور ارفع آداب اس زندگی میں وہی ہو سکتے ہیں جو اس کا خالق دے اور جو اس کا مالک اس کو دے، اور یقیناً وہ وہی باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم کی صورت میں امت تک پہنچی ہیں. اس کے اندر بھی قرآن کے ساتھ اور حضور کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھنے کی گویا ایک تلقین ہے. ناظرین، اب تک ان دو آیتوں کی تشریح میں جو کچھ کہا گیا ہے، ممکن ہے اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو، تو میرے ساتھ جو شرکائے درس ہیں وہ اگر کسی نقطہ کی طرف توجہ منظور کرانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں.
جناب قبلہ شاہ صاحب، اس آیہ کریمہ میں دلوں اور آنکھوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا جبکہ کانوں کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس میں کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟
ایک تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ قرآن حکیم فرقان مجید سارے کا سارا پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ 20 یا 22 مقامات پر یہ سما کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی دلوں کے لیے قلوب یا افعیدہ کا لفظ استعمال ہوا یا آنکھوں اور دیکھنے کے لیے ابصار کا لفظ استعمال ہوا تو یہ لفظ کہیں جمع آئے ہیں اور کہیں واحد، لیکن سما جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں واحد ہی کی صورت میں استعمال ہوا ہے. اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عرب لوگ اپنے ادب کے اندر سما کو واحد استعمال کرنے ہی میں حسن محسوس کرتے تھے، اور قرآن مجید نے ادب کے اس حسن کو جو کا تو قائم رکھا، اور ادبی چاشنی کے مواقع قرآن حکیم میں رکھے. دوسرا اس سے یہ بھی ہے کہ سما یا یہ اس میں جمع استعمال ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جمع جہاں بھی ہو اس میں جمع کے لیے آیت ہوتی ہے، پھر اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یا یہ مصدر ہے اور مصدر کے اندر بھی بہرحال 2-3 سے زائد افراد ہوتے ہیں، تو جب مصدر ہو تو پھر اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ایک چوتھی بات بھی ہے جو آج کل کی فزکس کے جو اصول ہیں ان کے مطابق سوچی جا سکتی ہے. ہمارے فزکس کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے کان جو سنتے ہیں اور آواز کے ساتھ جو امواج فضا میں موجود ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ ہزاروں میں ہے، لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے مظاہر تو انگنت ہیں، دل جو کچھ سوچتا ہے یا عقل جس پر کام کرتی ہے اس کے مظاہر تو انگنت ہیں، اور وہ ملین سے بھی زیادہ ہیں. گویا ایک آنکھ کائنات کو جس وقت دیکھتی ہے، اس کے نظاروں کو دیکھتی ہے، تو گویا ایک آنکھ کئی آنکھوں میں ڈل جاتی ہے، اور پھر وہ کئی آنکھیں کتنے مزار دیکھتی ہیں. یہی دل کا معاملہ ہے، دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے، کیونکہ دل کی کائنات وسیع ہے، روح کی کائنات وسیع ہے، آنکھ کی کائنات وسیع ہے، اس کو جمع لایا گیا ہے، اور کان کے کائنات ان کی نسبت تھوڑی محدود ہے، اس لیے اس کو واحد کی صورت میں تعبیر کیا گیا ہے.
شاہ صاحب، آپ نے ان الذین کفروا والی آیت میں جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ تسلی بخش ہے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم میں ہم اسے کیسے سمجھیں گے؟ یہاں تو صراحتاً اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ہم نے مہر لگا دی، اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے.
آپ کا سوال جس طرف لے جا رہا ہے، کچھ مفسرین بھی اس طرف گئے ہیں اور جبر و قدر کی بحثیں یہاں کی گئی ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جبر و قدر کی بحث یہاں بنتی نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم میں اللہ رب العالمین نے جو مور لگانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن روزی کا ذریعہ علم الاسباب میں کوئی کھیتی باڑی کرے تو کھیتی باڑی بن جاتی ہے، اسی طرح کوئی پڑھائے تو پڑھانا بن جاتا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرے تو فیکٹری میں کام کرنا اس کے روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو کام بندہ خود کرتا ہے، لیکن وہ روزی کا جو نظام ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، گویا عالم اسباب میں کرتا انسان ہے لیکن فعل اللہ رب العالمین کی طرف منسوب ہوتا ہے. جیسے یوں کہیں کہ اولاد اللہ دیتا ہے لیکن اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ شادیاں ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اولاد عطا کر دیتا ہے. تو وہ نہیں یہ مور لگانا دلوں پر، یہ لگاتا تو اللہ ہی ہے لیکن اس کے اسباب جو ہیں وہ انسان خود فراہم کرتا ہے. قرآن حکیم فرقان مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جن کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے اپنے عمل سے اس کے دل پر مور لگ گئی. مثلا ایک جگہ کہا سورہ مومن کے اندر الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جگڑتے ہیں، تو کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر مہر مار دیتا ہے. جس وقت وہ جھگڑالو بن جاتا ہے تو مہر اللہ رب العالمین مار دیتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر لیکن ان کے اپنے کفر کی وجہ سے. تو گویا عالم اسباب میں جو کام انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ایک نظام قدرت کے تحت اس کو اپنی طرف منسوب کیا. ایسے ہی جیسے ایک استاد اپنے بچے کو یہ کہے کہ پڑھو، محنت کرو، کام کرو، وقت ضائع نہ کرو، اگر تم وقت ضائع کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. اور اب اگر وہ کام نہ کرے، محنت نہ کرے، پڑھے نہ، ناکام ہو جائے، تو استاد اس کو کہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے؟ اب فیل تو استاد اس کو کرے گا، پرچہ بھی اس نے بنایا ہے، لیکن فیل ہونے میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے. بلا مثال اللہ رب العالمین بھی مور تو اللہ مارتا ہے دلوں پر، لیکن اس کے اسباب انسان خود جو ہے وہ فراہم کرتا ہے.
شاہ صاحب سواء علیہم انذرتہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے اور نہ ڈرانے کو برابر کہا گیا، اس سے ہم کیا سمجھیں گے؟ کیا انذار کی تاثیر کا کم ہو جانا یا اس سے کوئی اور مفہوم مراد ہوگا؟
میں تفصیل کے ساتھ درس میں بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ یہاں سلام علیہم انذرتہم میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ میں یا تبلیغ کے اثر میں کوئی کمی اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ رسول کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کے دعوت دینے کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے. حضرت ابن عباس نے جو معنی کیا اس کی ترکیب یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یوں کی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اے لا یریدون ان یؤمنوا، ویا انہوں نے لا یؤمنون کو خبر نہیں بنایا، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں ارادہ یہ کر لیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ان کا ارادہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اب آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو رہا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کے بھرپور ہونے کو اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا ہے. ناظرین، اللہ رب العالمین ان آیات میں جو کچھ اس نے بیان فرمایا ہماری شخصیتوں کو اس طرح تعمیر کے مواقع نصیب فرمائے کہ ہمارے کان حق سنیں، ہمارے دل حق کو اپنی گہرائیوں میں اتاریں، اور ہماری آنکھیں حق اور صدق کی راہوں کو دیکھ سکیں. اے اللہ رب العالمین، سچائی کی راہوں کو ہمارے لیے انوار فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا